بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم اتمام الشيم میں شیخ تعالی قندی رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورات پڑھے جا رہے ہیں. آج یہ تیسرا باب ہے عمل کے اندر اخلاص ہونے کے بیان. جیسا کہ قید فرض کیا جا چکا کیونکہ یہ مجلس بھی ہماری دل کی اصلاح ہی کے لیے ہے اور حضرت کے ارشادات بھی اسی کے لیے ہیں کہ جو مجمع اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا وہ دل کی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے. اس لیے جو ارشادات ہیں یہ اس علاج کے لیے ہی ہیں. اللہ سے مانگے کہ اللہ اس کی تاثیر ہمارے دلوں میں اتار دے, جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ ہماری سمجھ میں بھی آ جائے. تو اخلاص عمل کے اندر اخلاص ہونے کے بیان میں فرماتے ہیں بندے کے اعمال صرف صورتیں بے جان ہیں اور اخلاص کا وجود ان کے لیے ارواح ہے. مختصر جملہ لیکن بڑا گہرا ہے. بندے کے اعمال صرف صورتیں بے جان ہیں اور اخلاص کا وجود ان کے لیے ارواح ہے. یہ ترجمہ جو حضرت مولانا صاحب نے ہم کو فرمایا ہے اب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں فائدے ہیں مولانا صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ بندہ جو اعمال نیک مثل نماز روزہ حج زکات کے کرتا ہے بلا اخلاص کے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جاندار کی صورت اس میں جانا. بندہ جو اعمال نیک مثل نماز روزہ حج زکات کے کرتا ہے بلا اخلاص کے اگر اللہ کے لیے نہیں ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جاندار کی صورت ہو اس میں جانا. اور اخلاص یعنی عمل کو ریا اور نفسانی مزے سے خالص کرنے کی مثال. اخلاص کی روح بتا رہے ہیں یعنی اخلاص کیا ہے, عمل کو ریا اور نفسانی مزے سے خالص کرنا. ایک تو ہے کہ اللہ کے لیے کرنا, لوگوں کو دکھاوا نہ ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کے سمجھیں کہ یہ نیک بندہ ہے, اور ایک یہ ہے کہ عمل کے اندر نفسانی مزہ بھی نہیں. یہ بڑی باریک بات ہے کہ بعض اوقات عمل کے اندر کوئی مزہ آتا ہے یعنی اللہ کوئی اس میں اس کو کیفیت عطا فرماتے ہیں, اس مزے ہی کی طلب ہے آدمی عمل کرتا ہے, اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے وہ مزہ آنا شروع ہو گیا نا, اب اسی کی طلب ہے اور سمجھتا ہے اس میں ریا نہیں ہے دکھاوا نہیں ہے. تو یہ بھی نفس کا حصہ آ گیا کہ اپنے نفسانی مزے کے لیے. تو اخلاص یہ ہے کہ نہ تو اس پہ ریا ہو کہ کسی کو دکھاؤ, نہ اس پہ سے اپنے نفس کا مزہ. اب یہ جو خالص مزہ ہوگا نا اس کی مثال سماتے روح کیا یا جان کیا. یہ عمل کے اندر ایک روح پڑ گئی, دو چیزیں ہیں, ایک ریا بھی نہ ہو ایک نفسانی مزہ بھی نہ ہو. اس میں یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر عمل کے اندر اخلاص کی صفت موجود ہے اس پہ جان ہوگی اور عمل کا آرام ہوگا. اخلاص نہ ہوا وہ عمل محض مخلوق سے دکھانے کے لیے یا اپنے مزے کے لیے کرتا ہے وہ عمل مثل صورت بے جان کی ہوگا, آپ کو کچھ کام نہ دے گا. یا دعوت ہو جائے گی یا نفس کو مزہ تو آ جائے گا لیکن یہ بے روح ہے. جیسے بے روح بے جان چیز سے فائدہ نہیں ہے اس عمل بے جان سے فائدہ بھی نہیں ہوگا. اللہ ہمیں بھی اخلاص کی حقیقت اس کی فرما دے. آگے فرماتے ہیں اصطناعِ سلوک میں وقت پہ کشف معارف کا اصرار اور ظہور انوار کے صالح کی ہمت توقف کا ارادہ نہیں کرتی ہے مگر حقیقت امر اس کو پکار کر کہتے کہ تیرا مطلوب آگے ہے اور جمال ظاہری مخلوقات کا زہر نہیں ہوتا مگر ان کے حقائق چلا کے اس کو کہتے ہیں کہ ہم آزمائش ہیں ہمیں مبتلا کو قرآن مت کیجیے. یہ تھوڑی سی ذرا اونچے درجے کی بات ہے لیکن چونکہ ترتیب میں آگے ہے ان شاء اللہ تھوڑی سی سمجھ میں بھی آ جائے گی. اتنا ہی ایک لفظ ہے لوگ اور اصطناعِ سلوک میں وقت کشف معارف کا اقرار اور ظہور انوار کی صالح, یہ لفظ صالح آ گیا, ہمت کا ارادہ نہیں کرتی مگر حقیقت اللہ کو پکار کہتی ہے کہ تیرا آگے ہے اور جمال ظاہری مخلوقات کا ظاہر نہیں ہوتا ہے, ان کی حقائق چلا کے کچھ کہتے ہیں ہم آزمائش ہیں, ہمیں مخلوقات کو قرآن رکھتی ہے. ہم اس کی تشریح فرماتے ہیں, مولانا عبداللہ قبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے جس وقت اللہ کا رستہ طے کرتے ہیں, یہ سلوک ہے. اللہ کے بندے جس وقت اللہ کا رستہ طے کرتے ہیں اور ذکر و فکر مراقبہ مشغول ہوتے ہیں, یہ راستہ طے ہوتا ہے. پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ اللہ کا راستہ حصہ نہیں ہے. جیسے یہاں سے ہم نے بٹا چوک جانا ہے, ایک فاصلہ ہے, یہ اسٹیشن پر جانا ہے, ایئر پورٹ جانا ہے, یہ حصے فاصلے ہیں, یہ کراچی جانا ہے. اللہ کے پاس جانے کے لیے حصے فاصلہ نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح تو سلوک سے مراد یہ کوئی حصے فاصلہ نہیں ہے کہ ایسے آسمانوں کو چڑھ کے اللہ تک پہنچنا پڑے گا کہ پہلے پورے سلاح کو پورا کرے پھر آسمان پر پہنچے تو سارے آسمان لے آئے. یہ حصے فاصلہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے, اور سالک وہ اللہ کے راستے میں چل رہا ہے. دیکھیے اللہ پاک کو فرماتے ہیں میں تمہاری شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہوں تو چلنا کیا ہوگا. وہ خود فرما رہے ہیں کہ شاہ رب کے بھی میں قریب ہوں تو چلنا کیا ہوگا. تو چلنے سے مراد پہلے بھی عرض کیا تھا یہاں سلوک یہ ہے کہ انسان اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لے, اس کی رضا کو حاصل کر لے, یعنی ان اعمال کو کرنے والا بنے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور ان اعمال کو چھوڑ دے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ کی رضا والے اعمال سے تو اللہ کی رضا کے قریب ہوگا اور اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے اللہ کی رضا سے دور ہوگا. تو سلوک یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی ناراضگی کو لینے والی ہیں یا اللہ کی رضا سے دور کرنے والی, ان کو چھوڑتا چلا جائے, یہ ہے سلوک. اور سالک وہ ہے جو اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میرا دل اللہ کی طرف ایسے لگ جائے کہ اس کے اندر وہ استعداد آ جائے, وہ قوت آ جائے کہ یہ نفس پر قابو پا کر, یہ نفسانیت پر قابو پا کر, اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پا کر نافرمانی کو چھوڑتا چلا جائے اور رضا والے معاصر تک چلتا چلا جائے. یہ سلوک آ گیا. اب ہمارے اللہ کے بندے جس وقت اللہ کا راستہ طے کرتے ہیں, یہ راستہ کیسے ہوتا ہے, ذکر فکر مراقبہ. اب یہ روحانی معالج ہوتے ہیں جیسے یہ بزرگ ہیں, یعنی یہ طریقے بتاتے ہیں کہ نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے اور شیطان کے دور سے بچنے کے لیے اندر میں ہمت چاہیے, وہ قوت چاہیے. اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے ذکر بتاتے ہیں اور مراقبہ بتاتے ہیں, فکر بتاتے ہیں. یہ اذکار وظائف اور راز یہ اس لیے ہیں تاکہ اندر میں روحانی قوت آئے اور ایسی آئے تو جو نفس کو ہمیں قابو کرنے کے میں ہمت دے دے, کیونکہ نفس رکاوٹ ہے, یہ روک رہا ہے اللہ کی طرف سے. تو یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے جس وقت اللہ کا راستہ طے کرتے ہیں, یعنی وہ ذکر کرتے ہیں یا فکر کرتے ہیں یا مراقبہ کرتے ہیں, اس پہ مشغول ہوتے ہیں, تو پھر طرح طرح کے اسرار اور معرفت الہی کے مزوں کا ان کے دلوں بھی برستا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, جو خالص اللہ کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, یعنی اللہ کے قریب ہونے کی قوت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ذکر کرتے ہیں, اس کے لیے فکر کرتے ہیں, اس کے لیے مراقبہ کرتے ہیں, تو اللہ کی طرف سے کچھ نزول ہوتا ہے وہ مزوں کا, وہ حلاوت کا, وہ کیفیات کا ہے, وہ سکینہ نازل ہوتا ہے کہ طرح طرح کی اثرات نیند کی طرح برستے ہیں. وہ مزے میں آ کر ان کی ہمت اور قصد اس میں لگ جاتا ہے, یہ خطرہ ہوتا ہے. اور خیال یہ ہوتا ہے بس سلوک سے مقبول یہی مزہ اثرات ہے. ذکر کیا, مراقبہ کیا, فکر کیا اور مزے آنے لگے, بس اب یہ کام بن گیا. کہ ہمارا مقصود کیا ہے یہاں, یہ اب اللہ والے سنبھال رہے ہیں کہ یہ مقصود نہیں, مقصود تو آگے ہے, یہ تو راستے کی ایک منزل آ گئی ہے, اس میں پھنس نہ جاؤ. اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ہمت اور قصد اس میں لگ جاتی ہے. خیال ہوتا ہے کہ مخلوق کا مقصد یہی مزے اور اسرار ہے، حالانکہ مقصود اصلی یہ نہیں ہوتا. لیکن توفیق الہی اور رہبر اور مرشد کامل کا سایہ سر پر ہوتا ہے، اس لیے حقیقت کار اور مقصود اصلی اس کو بزبان حال یہ کہتی ہیں، یعنی اس کے دل میں القاء ہوتا ہے تیرا مخلوق آگے ہے یا مت ہے آگے. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی سلوک کی ان منزلوں کو طے کرنے والا بنا دے. اس لیے یہاں ضرورت ہے رہبر کی، مرشد کی، پیر کی. پیر وہ ہے، پہلے بھی عرض کیا نا، پیر فارسی کا لفظ ہے، بوڑھے کو کہتے ہیں. اس کی زندگی زیادہ ہے، اس کے تجربات زیادہ ہیں، اس کے مشاہدے زیادہ ہیں، اس نے فن کو سیکھا ہے، نفس سے اس نے مقابلہ کیا ہے، شیطان سے اس کا مقابلہ ہوا ہے، شیطان سے بچنے کے گر جانتا ہے، نفس کو قابو پانے کے گر جانتا ہے. یہ بتا رہے ہیں، یہ کا تجربہ بتا رہا ہے نا، اس لیے سنبھال رہے ہیں نا. اگر تو مرشد کی نگرانی کے ساتھ یہ ذکر فکر کر رہا ہے تو سنبھال لے گا، ورنہ سمجھ جائے گا. یہ اسی لیے سنبھال ہے کہ یہاں اگر سایہ سر پر ہوگا تو وہ ان کو بتاتی ہے اس کے دل میں القاء ہوتا ہے، یہ مزہ اصل نہیں ہے بلکہ مقصود آگے ہے، ذکر اصل نہیں مذکور آگے چل آگے بڑھ. انشاءاللہ بات آگے بھی چلے گی. اللہ سے مانگے اس مبارک مہینے کی برکتوں سے اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ استعداد عطا فرما دے، ہم اپنے نفس پر قابو پانے کی ہمت حاصل کر لیں، ہے تاکہ نفسانیت سے پاک اعمال کرنے والے بنے جو خالص اللہ کے لیے. انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گی، اللہ ہمیں گھڑی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی. اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.